الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما وإن ما عظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكر قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد ما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون صدق الله العظيم یہ سورة المؤمنون کی آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 92 تک ہے اور ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو اور وہی جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا اور وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے اور اسی قبضے میں رات اور دن کی تبدیلیاں ہیں کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے اس کے بجائے یہ لوگ بھی ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسی پچھلے لوگوں نے کی تھی کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا یہ وہ یقین دہانی ہے جو ہم سے بھی کی گئی ہے اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادوں سے بھی کی گئی تھی اس کی کوئی حقیقت اس کے سوا نہیں ہے کہ پچھلے لوگوں کے بنائے ہوئے افسانے ہیں اور اس میں بسنے والے کس کی ملکیت ہیں بتاؤ اگر جانتے ہو وہ ضرور یہی کہیں گے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے کہو کہ پھر بھی تم سبق نہیں لیتے کہو کہ سات آسمانوں کا مالک اور عالی شان عرش کا مالک کون ہے وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے کہو کہ کیا پھر بھی تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کے مکمل اختیار ہے اور جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا بتاؤ اگر جانتے ہو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے کہو کہ پھر کہاں سے تم پر کوئی جادو چل جاتا ہے نہیں یہ افسانے نہیں بلکہ ہم نے انہیں حق بات پہنچائی ہے اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں نہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا بنایا ہے نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنے مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے پاک ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں وہ اللہ جسے تمام چھپی اور کھلی باتوں کا مکمل علم ہے لہذا وہ ان کے شرک سے بہت بلند و بالا ہے یہ ان آیات کا ترجمہ ہے ان آیات میں اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کے مناظر بیان فرمائے ہیں اپنی قدرت کے نمونے بیان فرمائے ہیں جن کو کفار مکہ بھی جانتے تھے اور مانتے تھے اور ان تمام مناظر قدرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ذات گرامی اتنے بڑے بڑے کام کر سکتی ہے اتنے عظیم الشان کام انجام دے سکتی ہے تو کیا پھر وہ ان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی سارے کافروں کا یہ مشترکہ اعتراض چلا آتا ہے اور اشکال چلا آیا ہے کہ وہ اس بات کو ماننے کے تیار نہیں ہوئے, وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور سب مٹ کر مٹی میں مل جائیں گی, دوبارہ پھر کیسے کھڑے ہو جائیں گے ہم؟ یہ ان کے پرانا سوال ہے. اور جو بھی کافر قوم دنیا میں آئی ہے عام طور پر اس نے یہی اعتراض کیا ہے, اور یہ اعتراض وہ اس وقت کرتے تھے جب ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی اس دنیا کے بعد بھی ایک دوسری دنیا ہے جہاں جانے کے بعد واپس آنا نہیں ہے. ہاں جب قیامت برپا ہوگی تو ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور حساب کتاب ہوگا, اس کے بنیاد پر عذاب ثواب ہوگا. تو یہ سن کر کے وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے, ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا, دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ 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 قرآن شریف میں ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ جو خالق و مالک www.dasquran.com تمہاری نظروں کے سامنے ایسی ایسی مخلوقات کے پیدا کرنے پہ قادر ہے جو تمہارے وہم و گمان سے ہی بالا ہیں, جیسے آسمان کہ ایک نہیں سات ہیں یہ, اور ساتوں آسمان بغیر ستون کے ہیں اور اتنے لمبے چوڑے ہیں کہ انسان کی رسائی ان کی حدود تک ناممکن ہے, کوئی انسان ان کی پیمائش کر نہیں سکتا, یہاں تک کہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا. اتنے بڑے بڑے اتنے بھاری بھاری آسمان دروازوں والے جہاں ہر وقت فرشتوں کی آمد رفت رہتی ہے, جب کوئی جاتا ہے تو دروازہ کھولا جاتا ہے ورنہ بند کر دیا جاتا ہے, ایک پورا نظام ہے جو اس پہ قادر ہے. اور پھر اس کے اوپر کرسی ہے, وہ ساتوں آسمان سے بھی بڑی ہے. پھر اس کے اوپر عرش ہے, وہ عرش ساری کائنات کے اوپر چھایا ہوا ہے, ساتوں آسمان بھی کرسی بھی اس کے نیچے ہے, ساری زمینیں بھی اس کے نیچے ہیں, وہ سب پر اس طرح چھایا ہوا ہے جیسے گنبد اپنے اندر والی چیزوں کے اوپر چھایا ہوا ہوتا ہے. تو اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کرنے پہ قادر ہے, کیا وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ اور جگہ جگہ قرآن شریف میں اللہ پاک نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں کہ بھائی روزانہ ہزاروں آدمی مرتے ہیں, جانور بھی مرتے ہیں, یہ بھی تو اسی کے حکم سے مرتے ہیں, اور ہزاروں لاکھوں چیزیں جس میں انسان بھی داخل ہے اور دوسرے حیوانات بھی داخل ہیں, وہ بے جان سے جاندار نکلتے ہیں. جتنے انڈے دینے والے جانور پرندے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں, انڈے میں تو کوئی جان ہوتی نہیں, بالکل بے جان ہوتا ہے وہ, تو اس میں سے پھر جاندار مرغی کہاں سے آ جاتی ہے؟ ہزاروں پرندے اسی طرح پیدا ہوتے ہیں, انڈے سے پیدا ہوتے ہیں وہ سب, انڈا بے جان چیز ہے. تو جس طرح ایک بے جان چیز سے اللہ تعالیٰ زندہ جاوید پرندہ پیدا کر دیتے ہیں, اور جتنے بھی انسان ہیں یہ سب نطفے سے پیدا ہوتے ہیں, نطفہ تو بالکل بے جان چیز ہوتی ہے, اور پھر اس نطفے سے بھی ہزاروں حصے تو ویسے ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس حصے سے کسی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں بس وہ اس سے انسان پیدا ہو جاتا ہے اور بن جاتا ہے. تو شروع میں تو وہ بے جان ہے, اس میں کوئی جان نہیں ہے, جب جان نہیں تو اس میں سے اللہ تعالیٰ جاندار کیسے پیدا کرتے ہیں؟ یہ تمہاری عقل میں نہیں آتا, یہ تو پورے انسان کو زندہ کرنے سے بھی مشکل کام ہے. جب مشکل کام ہے تو یہ تو روزانہ ہوتا ہے اور دنیا کے ہر خطے میں ہوتا ہے, جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے, اور انڈا دینے والی مخلوقات کے اندر بھی ہوتا ہے, دونوں میں ہوتا ہے اور روزانہ ہوتا ہے اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوتا ہے. پھر کیوں نہیں سمجھ میں آتا تمہارے یہ بات؟ جب یہاں بے جان سے اللہ تعالیٰ جاندار پرندے پیدا فرماتے ہیں, حیوانات اور انسانوں کو پیدا کرتے ہیں, تو وہی ان تمام انسانوں کو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرنے پہ کیوں نہیں قادر ہے؟ یقیناً قادر ہے. تو خیر, اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مناظر بیان کر کے ان کو فرماتے ہیں کہ بھائی تم کیسے لوگ ہو, ذرا بھی عقل سے کام نہیں لیتے, سمجھ سے کام نہیں لیتے, اور ہماری قدرت کے نمونے دیکھ کر کے بھی تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, تو تعجب کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں اپنے قدرت کے نمونے بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے وہ جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے. ویسے تو انسان جس طرح سے پیر تک پورا جسم ہی عجائبات کا نمونہ ہے, عجائبات کا یہ عالم ہے یہ, لیکن تین چیزیں خاص طور سے اللہ پاک نے ذکر کی جو انتہائی اللہ تعالیٰ قدرت کا نمونہ ہے اور عجیب و غریب چیزیں ہیں, جس میں سے ایک تو کان. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ایمپلیفائر رکھ دیا, اور اس کے اندر کہاں اللہ پاک نے اسپیکر لگا دیے, اس کا والیوم 24 گھنٹے چالو, سوتے ہوئے بھی جاگتے ہوئے بھی, نہ کہیں بجلی نہ کہیں کرنٹ نہ کہیں اس کا تار, نہ کچھ لینا دینا. اور یہ انسان کے کان جو ہیں یہ بالکل شاندار یہ اسپیکر کا کام دے رہے ہیں, اور آدمی ان سے آرام سے سنتا ہے. بھائی دنیا کے اندر آواز پہنچانے کے لیے کتنے بڑے بڑے والیوں اسپیکر بنانے پڑتے ہیں, لوڈ اسپیکر تیار کرنا پڑتا ہے, ایک سسٹم بنانا پڑتا ہے. یہ بچے سے چھوٹے سے چھوٹے بچے کان میں بھی ہے, بڑے سے بڑے آدمی کان میں بھی ہے. ایک کان یہاں بنا دیا, ایک کان یہاں بنا دیا, اور اسی کے اندر یہاں پہ پیچھے دباؤ تو آواز بھی آتی, تیز ہلکی بھاری آواز بھی محسوس ہوتی ہے. کیا گوشت کے اندر اللہ پاک نے کیسی زبردست اپنی قدرت بھر دی, اسی سے تو ان کو عقل آئی. اور انہوں نے کیا کہتے ہیں لوڈ اسپیکر ایجاد کیا ہے, کان کو دیکھ کے ایجاد کیا انہوں نے, تو انہوں نے تو بعد میں ایجاد کیا. اللہ پاک نے تو ایک نہیں, دس نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں اربوں خربوں تمام انسانوں حیوانوں جانوروں کے اندر یہ جناب سسٹم پہلے سے پیدا کیا ہوا ہے. کیسی زبردست قدرت ہے کہ گوشت کے اندر, دنیا کے مائیکل لال ایسا نہیں جو گوشت کے اندر یہ بنا کے دکھا دے. یہ گوشت کے اندر اللہ پاک نے 24 گھنٹے چالو, اور یہ غائب تو انسان بہرا ہو جائے, نہ سنے نہ سنائے. یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت ہے کہ کہاں کان کے اندر اللہ پاک نے سننے کی صلاحیت پیدا فرما دی. غور کرے تو آدمی حیران رہ جائے. ایسے آنکھیں, اللہ اکبر, کہ آنکھیں ایک پورا ایک عالم ہے یہ عجائب و غرائب کا. ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ بھائی آنکھ کے اندر بھی 9 حصے ہیں, ہر حصے کا اسپیشلسٹ الگ ہوتا ہے, ہر حصے کی تکلیف الگ ہے. کوئی پردوں کا ماہر ہے, کوئی جناب قرنیا کا ماہر ہے, کوئی کسی کا ماہر ہے, کوئی کسی کا ماہر ہے, اور یہ تھوڑا سا ان کو علم ہے. ہم نے حقیقت میں آنکھوں میں کیا کیا ہوتا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والے ہیں. ایسی باریک باریک رگے ہیں کہ سبحان اللہ. تو بھائی یہ آنکھیں بھی عجیب و غریب کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسے زبردست دیکھنے کی طاقت رکھی ہوئی ہے. اندر دیکھو تو سوائے گوشت کے کچھ نہیں ہے, اور اس کے اندر دیکھنے کی طاقت ہے. وہ روشنی کو بھی دیکھتی ہے, اندھیرے میں بھی دیکھتی ہے, اور ہر صورت میں وہ دیکھتی ہے, کم بھی دیکھتی ہے, زیادہ بھی دیکھتی ہے. اس کے اندر صحت بھی ہوتی ہے, اس میں بیماری بھی ہوتی ہے. بہرحال آنکھیں ہوں, بس آنکھیں ہیں تو جہان ہے, آنکھیں نہیں تو اندھیرے. ایک فقیر ہمارے میرے بچپن میں ہماری گلی میں سے گزرا کرتا تھا, تو یہ سزا لگاتا ہو جاتا تھا, آنکھیں ہیں تو جہان ہے ورنہ اندھیرے. حقیقت یہ, اگر آدمی اندھا ہو تو اندھے سے پوچھو گے اس کی کیا حال ہے بیچارے کا. تو یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی زبردست نعمت بنائی ہے کہ جس سے ہم ہر چیز دیکھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, کانوں سے سنتے ہیں, آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اور اس سے بڑھ کر دل. اللہ اکبر, کیا اللہ پاک نے دل بنایا ہے, کیسا عجیب و غریب دل بنایا ہے کہ یہ ہزاروں میل دور کی مسافت یہ پمپنگ میں کرتا ہے. جب پمپ کرتا ہے تو نہ جانے کتنی میل دور خون پھینکتا ہے اور وہاں سے خون کھینچتا بھی ہے, اور 24 گھنٹے کر رہا ہے یہ کام. آدمی کھا رہا ہے, سو رہا ہے, جاگ رہا ہے, چل رہا ہے, پھر رہا ہے, کھا رہا ہے, ہوش میں ہے یا بے ہوش ہے, مگر دل اپنا کام کر رہا ہے. وہ جب تک یہ کام کر رہا ہے تب آدمی بھی کام کر رہا ہے. یہ بن آدمی بن, عجیب غریب اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا دل کا, کہ ایسا نمونہ کہ سبحان اللہ اس کی مثال ملنی مشکل. تو جو خالق و مالک ایسی بے نظیر چیزیں بنا سکتا ہے, ایسی بے مثال چیزیں بنا سکتا ہے, اور آج تک کوئی مصنوعی دل بنا نہیں سکا, نہ مصنوعی آنکھ بنا سکا, نہ مصنوعی کان بنا سکتا. بس انہوں نے ایک چھوٹا سا والیوم تو رکھ دیا کان کے اوپر, لیکن اندر آواز نہیں ہو تو اس میں سے کچھ نہیں ہو سکتا. اندر کی آواز کو وہ تیز تو کر دے گا, لیکن یہ کہ وہ کان کی جگہ کام کرے, کام کرنے والا کرنی. تو تم جب چھوٹا سا دل نہیں بنا سکتے, اور چھوٹا سا کان نہیں بنا سکتے, اور چھوٹے سے آنکھ نہیں بنا سکتے, تو پھر تم کیا بنا سکتے ہو؟ پھر تم یوں کیوں کہتے ہو کہ یہ ہیں تو سب اللہ تعالیٰ, قدرت کی باتیں, لیکن ہم نہیں مانتے, تو میں نہ مانوں والی بات ہو گئی. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو, قلیل ما تشکرون. یہ اللہ تعالیٰ شکوا فرما رہے ہیں اس کے اندر, کتنا اتنی عظیم عظیم چیزیں تمہارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے فٹ کر رکھی ہیں, اور مفت میں بلا کسی قیمت کے, اور ایسی کہ ہر دم کام کر رہی ہیں, مگر تم ہو گئے شکریہ ادا نہیں کرتے. معلوم شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. یا اللہ آپ کو لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ آپ نے ہمیں آنکھیں دی, کان دیے, یا اللہ ناک دی, زبان دی, منہ دیا, اعضاء و جوارح عطا فرمائے, کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا عضو بھی انسان کا اگر معطل ہو جائے یا ناکارہ ہو جائے یا انسان کے جسم سے جدا ہو جائے تو انسان ناقص ہو کر کے رہ جائے. معلوم شکر ادا کرنا, جتنا شکر ادا کریں گے ان میں انشاءاللہ برکت و ترقی ہوگی. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ قدرت یاد کریں, کہ اللہ تعالیٰ کیسے زبردست قدرت والے, کہ انسان کے 6 فٹ کے جسم میں کیسی کیسی چیزیں نصب کر رکھی ہیں جو ایک سے ایک بڑھ کر ہیں. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کہ وہ ذات ہے جس نے زندگی, اور جو زندگی بھی عطا فرماتے ہیں, موت بھی عطا فرماتے ہیں, اور رات دن کی تبدیلی بھی انہیں قبضے میں. یہ جو روزانہ رات آتی ہے, پھر دن آتا ہے, پھر رات آتی ہے, پھر دن آتا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے, قدرت کے عجائبات میں سے. کس طرح سے روزانہ رات بھی آ جاتی ہے, پھر دن چلا جاتا ہے, پھر دن آتا ہے اور رات چلی جاتی ہے, روزانہ یہ ہوتا رہتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ جو ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں, سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی. فجر کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں زمین پر, سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی. وہ اس طرح کہ وہ پہلے جنت میں تھے, اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ملا کہ بھائی آپ کو تو زمین پہ جانا ہے, اور وہیں جا کر کے آباد ہونا ہے, اور آپ کے اولاد بھی وہیں پر ہوگی, اور وہی زمین پر پھیلے گی, تو حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لیا. جس وقت تشریف لائے اس وقت دنیا میں رات آئی ہوئی تھی, کیونکہ رات دن تو پہلے سے, جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں دن رات بھی اسی وقت سے ہیں. تو اس وقت دنیا میں رات تھی, رات کے اندھیرے میں حضرت زمین پر اترے. اب جنت میں تو ہر طرف 24 گھنٹے روشنی دیکھی تھی, یہاں آ کر اندھیرا ہی اندھیرا دیکھا, تو بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ یہ دنیا اتنی تاریک ہے, ایسی اندھیرے والی ہے, خدایا یہاں کیسے زندگی گزرے گی, یہاں تو ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا, کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی, کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں, کہاں آؤں کہاں جاؤں, کیا کروں کیا نہ کروں, اندھیرے میں کیا. لائٹوں کا زمانہ تھا نہیں کہ کہیں سے کوئی لائٹ نظر آتی تو چلو بھائی اس کے سہارے کچھ دیکھ بھال لیتے. تو بہت ہی حضرت کو پریشانی لاحق, لیکن اب کیا کریں, ہم تو اتر چکے تھے, جنت سے آ چکے تھے, لہذا خدا خدا کر کے رات کو تو جانا تھا, دن کو نکلنا تھا. تو جیسے صبح صادق کی روشنی نمودار ہوئی تو جان میں جان آئی, اور فوراً اس وقت حضرت نے شکرانے کی 2 رکعت ادا فرمائی, एक तो अंधेरा रात का अंधेरा जाने पर और एक दिन की रोशनी नमोदार होने पर। ये पहली फजर की नमाज है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी और दोनों शुक्राने में पढ़ी उन्होंने, एक रकत अंधेरे जाने पर, रात का अंधेरा जाने पर, और दूसरी दिन की रोशनी आने पर दो रकत पढ़ी। वो अल्लाह ताला को ऐसी पसंद आ गई कि अल्लाह ताला ने अब कयामत तक सब पे फजर की नमाज फर्ज फरमा दी। तो ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दो रकतें हैं भाई। देखो मालूम शुक्र में जो इबादत की जाए वो कैसे अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल होती है। तो हम पर तो एक नेमत नहीं है, हम पर तो हजारों लाखों नेमत है, हम पर तो छाई हुई है, बल्कि यूँ कहना चाहिए तो हम तो अल्लाह ताला की नेमत में डूबे हुए हैं। तो हमें तो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह ये नेमत भी है, या अल्लाह ये नेमत भी है, या अल्लाह ये नेमत भी है। आँखें भी आपके नेमत हैं, कान भी आपके नेमत है, या अल्लाह दिल भी आपके नेमत है, और न जाने अंदर की बाहर की जाहिर की बातिन की अनगिनत बेशुमार नेमत हैं। तो कम अज़ कम नफिल ना पढ़े तो अल्हम्दुलिल्लाह तो कहें, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी कोई नेमत याद आए बस चुपके चुपके दिल दिल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालें, आदत डालें इसकी। तो अंधेरा जो है रोज़ाना रात का अंधेरा आता है और रोज़ाना दिन की रोशनी आती है, हम कभी इसको सोचते ही नहीं। बस वो देखते देखते ऐसी आदत पड़ गई है कि इसकी अहमियत की तवज्जो नहीं है। वरना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तो देखो रात के अंधेरे से कितने उनको वहशत हुई और दिन की रोशनी से उनका दिल कैसा बाग बाग हुआ और उन्हें शुक्राने में दो रकात अदा की जो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो गई, जो आज तक हम फजर की सूरत में नमाज फजर की सूरत में हम पढ़ते हैं। तो भाई ये इसमें यह सबक है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला की ये कुदरत है। अब उन्होंने पूरा निज़ाम दुनिया का ऐसा बनाया है, चांद और सूरज का ऐसा नज़म बनाया है कि जिससे दिन रात वजूद में आते हैं और न जाने क्या क्या अल्लाह ताला इसके पर्दे में अपने मखलूक में तसरूफ़ फरमाते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ये बातें बयान करके कुफारे मक्का से कह रहे हैं कुछ तो अकल से काम लो, जब तुम इन सब बातों को मानते हो कि ये सब अल्लाह ताला की कुदरत के नमूने हैं और तुम तस्लीम भी करते हो, इसके बावजूद तुम मानते क्यों नहीं हो? मानना चाहिए। फिर अल्लाह ताला शिकवा फरमाते हैं कि ये एक ही बात कहते हुए आ रहे हैं, हम सब एक ही बात कहते हुए आ रहे हैं, बस वही कहते चले जाएंगे, बस ये तो इनका दिमाग इनका जहन्नम में जाके सीधा होगा। वो कहते हैं कि भाई ये जब हम मर जाएंगे मिट्टी हो जाएंगे तो क्या वाकई दोबारा जिंदा होंगे? ये तो हमसे भी कहा जा रहा है कि दोबारा जिंदा होगे, और हमारे बाप दादों से भी कहा गया था कि भाई तुम मर जाओगे तो दोबारा फिर तुम जिंदा किए जाओगे। भाई ये सब बातें ऐसी बनावटी हैं, अफसाना कहते हैं बनावटी बात को, कहते ये सब अफसाने हैं, ये सब ये हमसे भी कहा जा रहा है, हमारे बाप दादों से ये बात कही गई थी, लिहाजा ये सब बातें जो है ना बनावटी हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है रियाज़ बिल्ला। तो फिर अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि पैगंबर ये बताओ कि अच्छा भाई ये ज़मीन किसकी है ये बताओ, और इसमें जो मखलूक़ात आबाद हैं वो किसकी हैं? तो कुफार मक्का इसको मानते थे कि अल्लाह ताला की। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर तुम सबक क्यों नहीं लेते, जब ये सब कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया है और सब कुछ अल्लाह ताला की अपनी मिल्कियत में है, तो जब उसकी मिल्कियत में है तो यहाँ भी तो रोज़ाना मौत हयात का सिलसिला जारी है, तो जब रोज़ाना तुम्हारे सामने मर भी रहे हैं जिंदा भी हो रहे हैं, तो फिर एक दिन सब मर जाएंगे तो दोबारा फिर जिंदा होने में क्या इश्काल की बात है? कोई इश्काल की बात नहीं है, मानना चाहिए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अच्छा इनसे ये कहो कि सातों आसमान के मालिक कौन है, और वो जो अर्श जो इन बहुत ही आलीशान है अजीम शान है जो इन सब पर सब इन सबसे बड़ा इन सब पर छाया हुआ है, बताओ उसका मालिक कौन है? तो फिर भी ये कहेंगे अल्लाह ताला मालिक है। तो अल्लाह ताला फिर भी तुम अल्लाह ताला से नहीं डरते, कुल अफला तत्तकून, फिर तुम अल्लाह ताला क्यों नहीं डरते? यानी डरना चाहिए, सवाल करने का मतलब है कि डरना चाहिए, लेकिन सबके दिलों में खौफ खुदा रहना चाहिए। उस खौफ खुदा का तकाजा ये है कि ईमान लाए और कुफर से आदमी बचे, और ये भी है कि अल्लाह ताला के डर से आदमी गुनाहों से बचे और फर्मा बरदारी का हार अपने गले में डाले। اسی طرح آگے آیت میں یہ ہے کہ آپ حضور آپ ان سے کہیے کہ مکمل اختیار کس کے ہاتھ میں ہے, ہر چیز کا مکمل اختیار کس کے ہاتھ میں ہے, اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے, جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا, بتاؤ اگر جانتے ہو تو وہ ضرور ہی کہیں گے سارے اختیار بھی اللہ تعالیٰ کے پاس. یعنی ساری باتیں مانتے تھے, اتنی بات نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے. تو یہ ان کا پرانا اعتراض ہے اور ان کا سوال ہے, جس کا اللہ پاک نے جگہ جگہ اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس کا جواب دیا ہے. پھر آخر میں اللہ پاک نے ان کے شرک کے غلط ہونے کی دلیل دی ہے, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ جگہ جگہ بیان کرتے رہتے ہیں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک انداز سے اس کو بیان فرمایا, یعنی جتنے بھی یہ کافر و مشرک ہیں سب کے سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلے نہیں ہے, وہ وعدہ ولا شریک نہیں ہے, بلکہ کچھ اور چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں. سارے جہان کو, سارے عالم کو اور دنیا اور آخرت کو اللہ تعالیٰ اکیلے کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ ان سب سے بڑھ کر ہیں اور بڑی زبردست قدرت والے ہیں, اور یہ ساری باتیں وہ مانتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کو بھی لائق عبادت سمجھتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے. یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی, جہاں آج کل طواف ہوتا ہے, خانہ کعبہ کی جو چار دیواری ہیں اس کے پاس بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے, اور صفا پہاڑی پر بھی ایک بت رکھا ہوا تھا, مروا کے اوپر بھی ایک بت رکھا ہوا تھا. اور یہ کہتے تھے کہ یہ ایک تو یہ کہ ہم ہاؤنا شفا ہونا عند اللہ, یہ سب جو چھوٹے چھوٹے خدا ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, یہ ہمارے سفارشی ہیں. دوسرے کہتے تھے کہ بھائی بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کام یہ کرتے ہیں. اگر یہ کہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ تنہا وہی تنہا ہے اور خالق و مالک ہے, یہ نہیں مانتے تھے. ساری باتیں مانتے تھے, یہ نہیں مانتے تھے, اور ساری ان کی قدرت مانتے مگر یہ نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. یہ دو باتیں ان کی سمجھ میں آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ دلیل دی ہے کہ دیکھو اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو خدا تو اسے کہتے ہیں جو با اختیار ہو, اس پر کسی کو اختیار نہ ہو. خدا اسے کہتے ہیں کہ جو با اختیار ہو, صاحب قدرت ہو, کوئی بھی اس کے برابر نہ ہو. تو اگر ایسے دو ہوتے تو ہر ایک کی اپنی اپنی حکومت ہوتی نہیں ہوتی, اپنا اپنا علاقہ اس کے پاس ہوتا اور اس کے اندر وہ پوری طرح با اختیار ہوتا. تو جب با اختیار ہوتا تو جب دوسرا خدا بھی اگر ایسے ہی ہوتا تو دونوں خدا کی لڑائی ہوتی, کیونکہ اگر وہ دوسرے کے حصے میں اسے قدرت نہ ہو تو پھر وہ خدا کس کے بات کا ہے؟ خدا کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ با اختیار ہو اور بھرپور اس کے اندر قدرت ہو. جب قدرت ہو تو پھر دوسرا رہ نہیں سکتا, کیونکہ اس میں اس کو خدا بھی مانیں گے جب دوسرے کی جگہ پر بھی اس کو پوری قدرت ہو اور پورا اختیار ہو. اچھا دوسرے کو بھی اگر دوسرا بھی ایسا ہی با اختیار قدرت والا ہے تو پھر پہلا نہیں ہونا چاہیے. تو دونوں کی لڑائی ہوتی اور لڑائی ہو کر کے دونوں اپنے اپنی سلطنت الگ الگ کر لیتے, اور پھر لڑائی ہوتی دونوں کے درمیان, اور لڑائی ہوتی تو دنیا میں درم برم ہو کے رہ جاتی. اس لیے کہ ہر ایک کی سمجھ عقل سمجھ الگ, عقل الگ, ہر ایک کی اپنی قدرت الگ, اپنا اختیار الگ. تو ہر ایک یہ چاہے گا میرا اختیار چلے, وہ کہ میرا اختیار چلے تو لڑائی ہے پکی, جب پکی تو پھر ایسی صورت میں نہ یہ رہے گا نہ وہ رہے گا, دونوں تو رہ نہیں سکتے. تو یہ ہے. تو قرآن شریف اللہ پاک نے فرمایا کہ لو کان آلہتہ لفسدتہ, اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ زمین و آسمان کے اندر فساد پھیل جاتا. اس لیے کہ ہر ایک اپنی قدرت کے مطابق یہ چاہتا کہ بس میرا حکم چلے دوسرے کا نہ چلے, تو اس میں تو پھر جھگڑا ہوتا لڑائی ہوتی. جب دنیا میں ایسا نہیں ہے, زمین بھی اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے, آسمان بھی اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے, بادل بھی اپنے حساب سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, پورا نظام عالم جو ہے وہ اپنے حساب سے چل رہا ہے, کہیں بھی کوئی تباہی اور بربادی نہیں ہے, تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے, وہ اکیلا ہے, اسے کوئی شریک نہیں, وہ اکیلا ہے, اسے کوئی شریک نہیں, کوئی اور خدا ہرگز نہیں ہے. और ये तो कितनी वादे सी बात है जो पता नहीं इन काफिरों के समझ में नहीं आती, वो इसलिए नहीं आती कि पर्दा है दरमियान में कुफ्र का शिर्क का गुमराहे का। जब पर्दा होता है ना तो एक छोटी सी बात भी आदमी की अकल में नहीं आती, जो हमारे तो बच्चों के भी समझ में आ जाए और उनके बुढ़ों के भी समझ में ना आए जो अकल के इंतहा को पहुंचे हुए हैं कि भाई जिनको तुमने खुदा बनाया है ऐसे जबरदस्त और लाजवाब कुदरत वाले के लिए तुमने तजवीज किए हैं वो भी पत्थर के और अपने हाथ से बनाए। अरे वो खुदा की अपने मखलूक से बनता है क्या? मखलूक पैदा करती है कि अपने खालिक को? जितने बूते हैं सब अपने इनके अपने हाथ के बने हुए हैं ही पत्थर के, और इनसे ज्यादा उन बुतों से ज्यादा इनमें अपने अंदर कुदरत मौजूद है। बुत देख नहीं सकते ये तो देखते भी हैं, बुत सुन नहीं सकते ये सुनते भी हैं। बुतों के दिल में कोई दिल ही नहीं है, जिसम में कोई दिल ही नहीं, इनके दिल में तो इनके जिसम में तो दिल भी है। बुत कोई चल नहीं सकता, ये चलते फिरते हैं, कूदते भागते हैं। कोई उसमें मच्छर बैठ जाए, मक्खी बैठ जाए तो बेचारा मिस्किन वो अपना मक्खी मच्छर को उड़ा भी ना सके। कोई बिच्छू डस ले, कोई सांप काट ले तो बुध जो है तो वो कुछ बोल नहीं सकता, इनके डस ले तो ये तड़प जाए। यानी इतनी भी कुदरत नहीं है जितनी इबादत करने वालों के अंदर है, माबूद में इतनी भी ताकत नहीं है। फिर भी उसे खुदा माने हुए हैं, उसके हाथ हाथ जोड़ रहे हैं, उसके सामने सजदे कर रहे हैं, उसके सामने रुकू कर रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं, उससे मांग रहे हैं। अब ये इतनी गलत बात है जो हमारे तो बच्चे बच्चों को भी वो तो लात मार दे। मुझे अच्छी तरह याद है हमारे सखर में तीन जजीरे हैं हमारे सखर में नमजिन। एक साधु बेड़ा कहलाता है, एक बखर कहलाता है और एक जिंदा पीर कहलाता है। जिंदा पीर सबसे छोटा जजीरा है, उससे बहुत बड़ा जो है ना वो बखर है और उससे छोटा जो है सात बेला है। सात बेला दरअसल हिंदुओं के मंदिर का नाम है, ये उसमें हिंदू के पुराने मंदिर हैं, उसमें उनके बड़ी तस्वीरें हैं, बुत बहुत सारे बुत उसमें रखे हुए हैं। तो वहाँ पहले वहाँ जाने की आम लोगों को इजाज़त नहीं होती थी, उसका परमिट लेना पड़ता है, इजाज़तनामा लेना पड़ता है, इसके बाद फिर किश्तियाँ बैठ के जाते हैं उसके अंदर। तो जब पहली मरतबा जब गए तो हमारे अहबाब के बच्चे सब वो सब दौड़ पड़े वहाँ पर। अब वहाँ कहीं शेर बैठा हुआ है, कहीं हाथी बैठा हुआ है और कहीं मूर्ति रखी हुई है। तो जनाब उन्होंने लिए लोहे के गुरुज, कोई उसका सर फोड़ रहा है, कोई उसकी गर्दन काट रहा है, सब कि भाई ये तो सब तस्वीरें, ये तो सब हराम है, तोड़ो इनको, मारो, तोड़ फोड़ करने लगे वो उसकी। अब वो हिंदू देख के थर थर कांप रहे हैं, हमारे बाप दादा हमारे खुदा को मारे जा रहा है, वो उनके खुदा ऐसे बेबस कि बच्चे जो है उन पर चढ़े हुए शेर के ऊपर बैठे हुए हैं, सवारी कर रहे हैं जनाब। संगे मरमर के थे वो, क्या चले हैं क्या बेचारे, उसमें बैठ के मजे ले रहे वो, और किसी का सर तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी की नाक फोड़ दी, किसी के कान काट दी। ये बच्चों ने ये काम किए वहाँ पर। तो फिर उन्होंने दूसरी मरतबा जब परमिट दिया तो पहले सारे कीमती और अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत जितने भी उनके बुत थे सब उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिए कि कोई उनको मार ना दे, कोई तोड़ ना दे उनको। तो हमारे तो बच्चों ने उनके खुदाओं का ये आशर कर दिया, और उनका हाल ये है कि वो हाथ बांधे बैठे हुए उनके आगे और दूर से देख कर हाथ जोड़े उनके सामने और झुके। तो इतनी मोटी बात इनके समझ में नहीं आती, वो इसलिए नहीं आती है कि पर्दा पड़ा हुआ है सब में, उनकी अकलों पर और नज़रों पर एक पर्दा दरमियान में है। जैसे समंदर में आपने देखा होगा कि पानी के में पर्दा होता है, इधर का पानी उधर, उधर का पानी इधर नहीं मिल सकता, और नीचे तक वो नज़र आता है, समंदर में बहुत होता है। तो ये पर्दा है, देखो कैसा अजीब गरीब पर्दा अल्लाह ताला ने पैदा किया हुआ है कि समंदर के अंदर भी पर्दा है, इधर का पानी इधर नहीं मिल सकता, इधर का पानी इधर, इधर का पानी हरा है, इधर का पानी सफ़ेद है। हाथ से हिला दो आपको कहीं पर्दे की रुकावट नजर जाएगी, मगर पर्दा अपनी जगह पर बस ऐसे ही अल्लाह बचाए। इनके अकलों के वो पर्दा है, इनकी नज़रों के ऊपर पर्दा है कि उस पर्दे की वजह से हम तो समझ रहे हैं कि ये पत्थर का बुत है, ये खुदा नहीं बन सकता। वो ये समझ सकते कि ये खुदा कैसे नहीं बन सकता, वो तो खुदा समझे बैठे हैं उसका लिहाज बिल्ला। बहरहाल یہاں سے بات چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جگہ جگہ بیان فرمایا, ارے بھائی تھوڑا سا تو عقل سے کام لو کہ اگر دنیا میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے, ایک سے زیادہ دنیا میں خدا ہوتے تو دنیا کے اندر فساد ہی فساد ہوتا, لڑائی لڑائی دونوں خداؤں کی لڑائی ہوتی, اور جو دونوں کی لڑائی ہوتی تو ان کے معبودوں کیا, ان کی عبادت کرنے والوں کا کیا برا حال ہوتا. معلوم ہوا کہ اس دنیا میں دو خدا نہیں ہیں, دو سے زیادہ خدا نہیں ہیں, اور جو ہیں وہ بالکل بے بنیاد اور بے حقیقت ہیں. حقیقت میں تو بس اللہ جل شانہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آگے فرماتے ہیں کہ یہ یقین یہ لوگ جھوٹے ہیں, یعنی ایک سے زیادہ خدا کا جو عقیدہ رکھنے والے ہیں یہ جھوٹے ہیں. نہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا بنایا ہے, نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنے مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا, پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے. پاک ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں سے جو لوگ بناتے ہیں, سبحان اللہ عما یصفون, پاک ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے جو تمام چھپی اور کھلی باتوں کو مکمل طور پر جاننے والا ہے, اور لہٰذا وہ ان کے شرک سے بہت بلند و بالا ہے. بس آج ہی تک رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور آئندہ ہفتے کو درس نہیں ہو سکے گا کیونکہ عرفے کا دن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, تو عرفے کے دن سب حضرات عام طور پر روزہ رکھتے ہیں, اس وجہ سے انشاءاللہ. اللهم لك الحمد لا نسي صلاة عليك أنت كما أثنيت على نفسك, اللهم لك الحمد لا نسي صلاة عليك أنت كما أثنيت على نفسك, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا, اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير, يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال. آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, احسان ہے, فضل و کرم اور انعام ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. یا اللہ آپ نے ایمان عطا فرمایا, یا اللہ ہمیں کمال ایمان عطا فرما, یا اللہ ہمارے ایمان میں جو کمال ہے وہ بھی عطا فرما, یا اللہ کمال ایمان عطا فرما, کمال علم و عمل عطا فرما, کمال علم و عمل عطا فرما, دین کی صحیح و مکمل سمجھ عطا فرما, یا اللہ تفقہ فی الدین عطا فرما, احسان فی الدین عطا فرما, استقامت فی الدین عطا فرما, یا اللہ استقامت فی الدین عطا فرما, استقامت فی الدین عطا فرما, احسان فی الدین عطا فرما, تفقہ فی الدین عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے آپ نے جو انگنت بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں, یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ اپنے نعمتوں پر دل و جان سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ نعمتیں مرتے دم تک قائم رکھنا, دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرما, آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اپنے کلام پاک کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور ٹھیک ٹھیک اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے کلام پاک کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور اس کے مطابق ٹھیک ٹھیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے دم تک اپنا کلام پاک دن رات پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دن رات پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اپنی رحمت سے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین اس کے پڑھنے میں, سننے میں, سنانے میں, سمجھنے میں, سمجھانے میں جو غلطیاں ہو گئیں اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما, ہم سب کی ساری نیک مرادیں پوری فرما, ہم سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما, ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلي وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رحمة
www.dasquran.com